我就说这个发雷，我拉了风光也拉哈。
أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم درس بعد صوت حفظ إن شاء الله اس درس میں پوری پوری کوشش کی جائے گی تو موضوع تھوڑا سا آگے بڑھ یہ لفظ تھوڑا میں نے اس لیے کہا کہ مسلسل اعلانات کے ذریعے آپ کے علم میں آ چکا ہے اور کراچی کے دیگر درس میں شریک ہونے والے بھی جان چکے ہیں. تو فی الحال یہ ہمارا آخری درس ہے اور پھر یہ سلسلہ درس ماہ شوال کے چند ہفتے جاری رہ کر
انشاءاللہ سال آئندہ ماہ ربیع الاول کے آخری جمعے تک معطل رہے گا. تو اس حوالے سے یہ عنوان شروع ہو چکا ہے یعنی مسائل نماز. پورے تو بیان نہیں ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا موضوع کو آگے بڑھایا جائے, لیکن کچھ متفرق مسائل ایسے ہیں کہ جن کا بیان بھی ساتھ ساتھ رہے گا. صرف اس لیے کہ کچھ ذرا تک ربط مل جائے, سورہ مبارکہ حمد کی اس آیت کی تلاوت کی گئی کہ جس آیت کے حوالے سے پہلی عجیب بات تو یہ کہ بعض اوقات کوئی تہمت اور کوئی الزام اتنا زیادہ کسی کے حوالے سے مشہور کر دیا جاتا ہے کہ خود وہ شخص جس پہ یہ الزام لگا کبھی کبھی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ واقعا کہیں ہم یہ غلطی کر تو نہیں رہے. اب اسی کی ایک مثال, مثلا یہ الزام کہ تشیعوں کے فروغ میں سارا کا سارا حصہ ایرانیوں کا ہے, اور اس لیے ہے کہ چونکہ ایرانیوں کی شہزادی شہربانو اہل بیت کے خاندان میں گئی تھی اور انہیں گرفتار کیا تھا دوسروں نے, تو کوئی عزم اور ارادہ کر لیا گیا کہ ہمیں اس گھرانے کو معاذ اللہ آگے بڑھانا ہے کہ جس نے ہماری شہزادی گئی, اور اسے گرا دینا ہے کہ جس نے ہماری بادشاہت کو ختم کی. اور پھر اس حوالے سے عجمی تاثر, عجمی اثرات, عجم کا حصہ, عجم کی گڑبڑ کے سب آ جاتا ہے. کتنا زیادہ کہ بہت سے صاحبان ایمان بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید شیعہ کو سب سے زیادہ فروغ ایرانیوں نے دیا, جبکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس حقیقت کو بیان کر رہی. عرب وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر پھر بھی آل محمد کی محبت شروع سے پیغمبر کے زمانے سے رہی. ایران کو بدترین دشمنان اہل بیت کا زمانہ, ساتویں ہجری میں جا کر جب علامہ ہجری نے ایک مناظرہ کیا, اور مناظرہ بھی کیا فقط اس لیے کہ ایک مرد مومن نماز جماعت میں آ کر شریک ہو گیا اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا تو اسے قتل کر دیا گیا. فقط اس جرم کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا تو اہل بیت کا طریقہ خاص, یہ کون تھا بھی ہماری مسجد میں ہاتھ گیا. یہ بات ہے تقریباً 630 ہجری کے اطراف, جناب شہر بانو کا واقعہ پیش آیا 30 ہجری کے اطراف. پورے 600 سال بعد بھی اتنی سخت دشمنی اہل بیت کا ماحول رہا کہ ایک نماز جو شیعہ طریقے سے پڑھی گئی اس پہ قتل کر دیا گیا. ایک نماز پر کہاں ایران, وہ علامہ ہلی اگر نہ آتے تو بدترین دشمنان اہل بیت کا گھر ایران کا علاقہ کہلاتا. تشیع اگر واقعاً صحیح معنوں میں صحیح تھی تو وہ جبل عامل کا علاقہ جہاں ابو ذر غفاری اپنی جلاوطنی میں وہ انقلاب بقا کیا جس تفصیلات کو حضرت ابو ذر غفاری کی کسی بھی سیرت میں مل سکتی اور میری بھی ایک تقریر. اسی طرح سے الزام یہ کہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, تحریف قرآن کے قائل ہیں شیعہ حضرات قرآن کو مکمل نہیں سمجھتے. اس پر علمی بحث کا تو نہ وقت ہے نہ موقع ہے نہ ضرورت, لیکن مختصر سی بات یہ کہ شیعہ علماء میں سے ہمارے یہاں مرکزی حیثیت مرجع کو, شیعہ مراجع میں سے آج تک کسی تحریف قرآن کے نظریے اشارتاً بھی تائید نہیں کی بلکہ ہمیشہ اس کے خلاف فتویٰ دی. یہ مسئلہ خود فقہ میں آتا, یہ مسئلہ کہ قرآن مکمل ہے کہ نامکمل یہ فقہ میں آتا. کہاں پہ آتا؟ دو جگہوں. اگر کسی آدمی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پورا قرآن پڑھوں, تو کیا یہ قرآن پڑھا جائے گا تو اس کی منت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہم تحریر کے قائل ہیں تو یہ منت پوری ہو نہیں سکتی. وہاں بھی پوری تفصیل آتی ہے تمام دلائل کے ساتھ. اور دوسرا یہ مسئلہ اجارے میں آتا کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ میرے مرحوم کے نام سے پورا قرآن پڑھو اور وہ یہ قرآن پڑھ کے آ گیا جو اس وقت ہے اور جو یہ وہی ہے کہ جو اللہ نے نازل کی, تو کیا وہ پیسے کا حقدار ہو گیا؟ یعنی اس نے پورا کام کیا ہے یا ادھورا کام چھوڑ کے آیا؟ صرف تاریخ قرآن کے حوالے سے نہیں, صرف میں واجبات کے حوالے دو جگہ یہ مسئلہ آتا اور وہاں پہ ہر تفصیلی کتاب میں اس کا جواب آتا. اور یہ تو یہ, اس کے آگے بھی ایک مسئلہ آتا کہ اگر اس نے پورا قرآن پڑھ دیا لیکن ترتیب بدل گیا, آخری آیت سے پہلی اور پہلی آیت سے بعد میں, تو اس کی نظر پوری ہوئی کہ نہیں, وہ مستحق سے اجرت ہوا کہ نہیں؟ اشارت نہیں ہے کسی شیعہ مرجے کے پاس, لیکن اس کے برعکس ہم پر الزام لگانے والوں کی حالت یہ کہ وہ قرآن کے پہلے سورے کو بھی قرآن نہیں سمجھتے اور آخری سورے کو بھی قرآن نہیں سمجھتے. چنانچہ سورہ الحمد قرآن نہیں, تقریباً یہ طے شدہ مسئلہ ہے عالم اسلام کا. الزام ہم پر کہ ہم قرآن کو نامکمل مانتے ہیں, اور حقیقت سے سارے عالم اسلام کا تقریباً یہ اساتی مسئلہ تھا. بات کیجیے تو بعد میں چپ ہو جانا پڑتا. سورہ الحمد کو قرآن نہیں مانا گئے, یہی وجہ کہ ایک سوال اور اس کا جواب, کیا سبب کہ قرآن کے 30 باروں میں سے 29 باروں کا نام اس کے پہلے لفظ سے شروع ہوتا, بارے کا نام رکھا جاتا ہے اس کے پہلے لفظ, چاہے وہ سیقول ہو, چاہے وہ تلک الرسل ہو, چاہے وہ لن تنال البر ہو, چاہے وہ والمحصنات ہو, چاہے وہ لا یحب اللہ ہو, جتنے بھی آپ پارے دیں, پہلے پارے میں یہ اصول نہیں. پہلا پارے کا نام الاسلام ہے جبکہ وہ شروع ہوتا ہے لفظ الحمدللہ سے. مگر یہ سوال تو ہم کریں جن کی نگاہ میں الحمدللہ قرآن ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک, پہلے پارے کا نام الاسلام بھی اس لیے ہے کہ قرآن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ عالم اسلام کا ایک مسئلہ, اور اس پر باقاعدہ وہ شیعہ علماء سے لڑے کہ آپ الحمد کو قرآن کیوں مان رہے ہیں یا قرآن نہیں. یہ کہتے ہیں جس طرح کتاب لکھی جاتی تو کتاب کے شروع میں اس کی ایک لسٹ آتی اور ایک پیج لفظ ہوتا, ایک پری فیس جس کے اندر کتاب کا تعارف ہوتا ہے. الحمد کی حیثیت یہ, یہ قرآن نہیں, یہ قرآن کا سورہ نہیں. آج سارا وبال ہم پہ ڈال دیا گئے اور ان کا اپنا یہ مسئلہ. اور اسی طرح سے قرآن معوذتین قرآن نہیں. عبداللہ ابن مسعود کا وہ مسئلہ کہ جسے تقریبا تمام غیر شیعہ علماء نے لکھا, بلکہ مولانا مودودی پر جب الزامات لگائے گئے تھے تو ایک الزام یہ بھی آ گیا کہ آخر آپ کو ضرورت کیا تھی کہ اردو دان طبقے کے سامنے اس مسئلے کو لے کے آ گئے, کیونکہ تفہیم قرآن نامی تفہیم سے آخری دو سوروں تک جب پہنچے انہوں نے لکھا کہ اتنے علماء اسلام اسے قرآن کا جز مانتے ہیں اور اتنے علماء اسلام فقوزتین کو قرآن کا جز نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ دو سورے سورے نہیں ہیں, تعویذ ہیں. جب پیغمبر پر اس یہودن وہ یہودی سردار کی لڑکی نے جادو کرایا, پیغمبر پر جادو اگر ہو تو اول تو یہی مسئلہ کہ وہ اثر کرے گا کہ نہیں, اور اگر اثر کرے تو بہرحال دماغ پر نہیں جسم پر, جیسے پیغمبر کو تیر لگ سکتا ہے، تلوار لگ سکتی ہے، زندان مبارک بھی ہو سکتے ہیں، ہونٹ کٹ سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بطور تعویذ آیا. اور یہ اتنی مشہور عبداللہ اتنے مشہور کی روایت کہ اور تو اور اگر کبھی آپ کے پاس وقت ہو اور آپ حرم کعبہ کے اندر جا کر جو ترجمے والے قرآن رکھے گئے ہیں آج کل اسے ٹٹول، وہ ترجمہ قرآن جو سعودی حکومت نے شائع کرایا، اس تک میں یہ لکھا ہوا ہے آخر میں کہ یہ جو دو سورے ہیں، سورہ نمبر 113 قل اعوذ برب الفلق اور سورہ نمبر 114 قل اعوذ برب الناس، عبداللہ اس نے مسعود کہتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں. اور علماء اہل سنت کا ایک بڑا گروہ کے اس نظریے کی تائید کرتا رہا. تو اول قرآن کو بھی قرآن نہیں مانا گیا، آخر قرآن کو بھی قرآن نہیں مانا گیا، اور الزام سارا ہم پہ آ گیا کہ یہ قرآن کی تحریف کے قائل. خیر یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے تو کہیں سچ نہ بن جائے ایسا سچ کہ ہم بھی کنفیوز ہو جائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات کہی تھی اور آج تک ہمارے علماء نے اس پہ پردہ ڈال دیا. خیر یہ ایک بات. یہ سورہ ہم جو ہمارے نزدیک اتنا عام سورہ ہے قرآن کا کہ سارے عالم اسلام سے ہم لڑے اس مسئلے پر، لیکن جس طرح معراج جسمانی کے مسئلے سارا عالم اسلام ہمارا مخالف رہ چکا کہ یہ لوگ جسمانی معراج کے قائل ہیں جو خلاف بند، آج سائنس کی ترقی کے بعد انہوں نے چپکے سے اپنا نظریہ بدل لیا اور اب اس طرح سے معراج جسمانی کے ٹھیکیدار بن گئے کہ جیسے ان کا یہ نظریہ تھا ہمارا نہیں تھا. اور یہی سورہ ہم کا مسئلہ، اس میں اہدنا صراط المستقیم ہے جس کا ترجمہ اب تفصیل میں نہیں کر رہا ہوں، جن لوگوں کا انتظار تھا وہ پہنچ گئے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ باقی وقت. اور یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جس سے دن، یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے دن میں 45 دفعہ تو آپ پڑھیں گے اگر ایمان کے میکسیمم درجے کو لینا. وہ حدیث کہ جب مومن کامل ہوتا ہے تو اس میں 5 باتیں آ جاتی ہیں اور اس میں قیارت 40 ہے اور عقیق کی انگوٹھی ہے تو اس میں 51 رکعت روز و شب کی نماز، 17 واجب فلق 34 مستحب. 51 رکعت مستحب نماز میں 45 مرتبہ یہ آیت پڑھنا پڑتی، 45 24 گھنٹے میں 45 جس میں آپ کے سونے کے گھنٹے بھی شامل، ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایوریج پڑھا اس دن سے آپ مستقیم ہمیں باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھ باقی رکھ. اور اگر آپ ایمان کے منیمم درجے پر امتحان میں 100 میں سے 100 لیتا ہے 100 میں سے 33 لیتا، پاس یہ بھی ہوتا ہے پاس وہ بھی ہوتا ہے. اگر منیمم درجے پر ہے تو نماز کے سلسلے میں جس دن سے ہماری تقاری شروع ہوئی ہے یہاں پر، پہلے ہی میں نے عربی کتاب وہ تعارف پڑھا تھا نماز کا، اس میں رسول کی حدیث ما بین الکفر والایمان الا الصلاۃ، کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے سوائے نماز سے، یعنی ایمان شروع ہوتا ہے نماز سے منیمم پاس ہی پاس، تو کم سے کم 17 رکعت روزانہ کی واجب نماز، اس میں 10 مرتبہ الحمد، کم سے کم 10 مرتبہ اہدنا الصراط ایک عام مومن کو کہنا ہے جو ایمان کے سب سے نیچے کے درجے پر، اور 45 مرتبہ سے کہنا ہے جو ایمان کے سب سے اونچے درجے پر، یعنی ایوریج 1.5 گھنٹے میں ایک مرتبہ کہنے سے لے کے آدھے گھنٹے میں ایک مرتبہ کہنے تک آ گئے. جتنا بڑا خطرہ ہو اتنی زیادہ وارننگ دی جاتی، جتنا بڑا خطرہ ہو اتنی زیادہ خطرے کی گھنٹی بجائی جاتی. تو یہ مسئلہ ہے صراط مستقیم، یہاں پہ ایمان کی ایک حدیث اور یاد کر رہی ہوں، اس پر تو پورا میرا عشرہ کھارادر سولجر بازار اور ان علاقوں سالوں سے کبھی عشرہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، پورا عشرہ ایک صرف اس میں سے بات. معصوم کی حدیث، لوگ قیامت کے پولیس صراط سے ڈرتے، دنیا میں بھی پولیس صراط، اور وہ پولیس صراط یہی احکام اسلام جس پہ ہر وقت رہنا ہے، ہر آدھے گھنٹے میں آپ کی گرنے کا خوف ہے. اس میں سے ایک مثال یہ کہ کبھی ایسا ہوتا، یہ پولے صراط کبھی ایسا ہوتا کہ فضیلت کی خاطر انسان غلط کام کر لیتا، یہ پولے صراط ثواب لینے جائے تو ادھر گر پڑتا اور ثواب نہ لینے جائے تو دل مطمئن نہیں ہوتا اور اپنے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر گر پڑتا. یہ بال سے زیادہ باریک پل پہ چلنا کتنا مشکل ہے، جیسے تنے ہوئے رستے پہ انسان چل رہا ہے، رستہ تو پھر بھی موٹا ہوتا. بہت پہلے، اب تو پتا نہیں کیا ہوا، بہت پہلے کچھ 20-25 سال پہلے کراچی میں چینی بازی کراتے اور یہ ٹاور باور کے اطراف میں رستے باندھ کر اس کے اوپر چلا کرتے، اس زمانے میں یہ بہت ہوتا، ایوب خان کے آخری زمانے میں. خیر اس وقت تو آپ میں سے اکثر پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں. تو آپ کے تنے ہوئے رستے سے چلنا، ذرا سا ڈسٹینس کدھر سے، اور ادھر گرنے سے بچانے کے لیے ذرا ادھر دوں گے تو ادھر گرے. اسی میں ایک مسئلہ ہے. اب میں اس کی مثالیں جمع کرتا ہوں تو اشرا بنتا. اشرا وقت کم نے سراط پہ نہیں بنتا. مثالیں یہ سراط مستقیم خالی قیامت ہی میں نہیں ہے, پورے سراط دنیا میں بھی. اور اس میں ایک چیز یہ کہ کبھی فضیلت کی خاطر انسان زیادہ ثواب ملے, دل زیادہ مطمئن ہو گناہ کر بیٹھتا. اور اس کے اندر کئی مثالیں تک میں آتی ہیں. مثال نمبر ایک, چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں, مسئلے نہیں بتا رہا ہوں, یہی سے رب سے مسائل ہو جائے. یہ کچھ سوالات پوچھے گئے الگ الگ, ان کو جوڑتے ہوئے تقریب بن رہی. مثلا بعض ایسے افراد کہ نماز میں توجہ کنسنٹریشن ارتکاز ہونا چاہیے, بہت تاکید اس کی ہے, بہت زیادہ اس کا ثواب بتایا گیا. مگر اگر وہ زہرین کی نماز آہستہ پڑھے تو توجہ نہیں ہوتی ہے, دماغ بھٹکنے لگتا. ان کو معلوم کہ اگر ہم چاہیں کہ نماز سے پوری پوری توجہ رہے اور دماغ ادھر ادھر کم سے کم بھٹکے تو آوازیں بلند سے پڑھو. اب توجہ حضور قلب والذین هم عن صلاتهم ساهون نہ ہونے پا, یہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں بے خیال اور صاف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اگر ہم نماز بابا میں بلند پڑھو تو پوری توجہ نماز کی طرف رہتی. مگر کیا توجہ بڑھانے کی خاطر یہ فضیلت تو ہے واجب نہیں. چاہے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ شہید دست قید شیرازی خاشعین کی نماز نامی ایک کتاب اس موضوع پہ لکھ دی, لیکن اس ساری فضیلت کے باوجود واجب تو نہیں. اس کی خاطر ہمیں حرام کی اجازت, اس لیے کہ مرد کے لیے جو نماز بابا سے بلند پڑھنا ہے وہ واجب, مرضی نہیں, اور جو آہستہ پڑھنا ہے وہ واجب, اور واجب کی مخالفت حرام. تو کیا وقت اس لیے کہ ہمارے خیالات پھٹکنے نہ پائیں ہمیں اس چیز کی اجازت مل جائے گی کہ ہم نماز زور سے پڑھ گی؟ ایک کم علم رکھنے والے کے لیے یہ پولیس خراب ہے. ہم آہستہ پڑھنے جاتے ہیں تو دماغ میں نماز نہیں رہتی ہے, باقی دنیا بھرا جاتی ہے. اور اگر دماغ سے دنیا کو نکال کے نماز شامل کرتے ہیں تو زور سے پڑھنا پڑتا. ادھر گئے تو اس کے اعتبار سے تب بھی نماز غلط, ادھر گئے تب بھی نماز غلط. اگر کہ یہ مثال پوری صحیح نہیں تو اس میں شریعت نے ایک اسٹیٹ فارورڈ مسئلہ بتا دیا کہ توجہ اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی خاطر نماز کا واجب چھوڑنے کی اجازت ہے. اور اسی کسی ایک اور شک نکالی, بچوں کو تربیت دینا یہ اسلام کے ان احکامات میں سے ایک, کہ ملک جیسے جاہل نے بھی اس سے سینکڑوں تقریریں کر دی, علماء کرام کی بات کو چھوڑیے, لیکن اس تربیت کے اولاد کا فن ایسا سوار نہ ہونے پائے کہ اس سے حرام ہو جائے. وہ کیسے؟ وہ خود کی مثال, ورنہ باقی عملی زندگی کی مثال تو مجلس میں آتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر زہر اور عصر کی نماز میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھاتے اس کی توجہ, وہ پڑھتا ہی نہیں نماز, کیونکہ سب چیز حصہ. اگر ہمیں الحمد اور سورہ زور سے پڑھنے کی اجازت مل جائے اپنے لیے نہیں, ایک اور واجب تربیت اولاد کے, وہاں تو بات ہی چلے مستحب کہ توجہ مستحب. اگر کہ جو لوگ توجہ کے مالخولیہ میں مبتلا وہ شاید اسے مستحب نہیں بلکہ ہم قریب واجب سمجھتے ہوں گے, لیکن خیر یہاں تو تربیت اولاد اپنی جگہ واجب, پھر جملہ واجب. تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کتنی. اس کی خاطر آہستہ نماز پڑھے تو بچہ زہرین اور کی نماز میں کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کرتا. ہاں اگر ہم دور سے پڑھے وہ سنتا رہے تو توجہ رہے نہیں. دوسرے کے خاطر یہاں پر اپنی ذاتی عبادت کی تبدیل حرام ہے اسلام, یہ یاد رکھیں. اب ایک طرف سے دیکھ رہے تو بچے کو نمازی بنانے کے خاطر یہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اتنی سی لینئنسی مل جائے, مگر دوسری جانب فتن حرام, اس کی اجازت نہیں. اچھا یہ تو مثالیں نہیں, یہ تو ابھی موضوع چل رہا. اب آئیے اس کے بعد سوال اور اس کے حوالے سے پھر یہ موضوع مکمل اور متفرق سوالات کا جواب دے آخر میں ہم جا کے جمع ہو جائیں گے, مطلب ہے نماز. نمبر تین, آج تک دھڑا دھڑ لوگ حج عمرے اور زیارات پر جا رہے ہیں, بہت اچھا جذبہ جو ایک مرتبہ پھر پیدا ہو گیا. البتہ اصلاح کی گنجائش ہر چیز میں رہتی, جو طریقہ کار آج کل اکثر لوگوں کا بن گیا کہ ایک جائز شرعی پکنک سمجھ کے جاتے, کوئی قباحت نہیں, لیکن نتیجہ کیا ہے کہ وہ استفادہ کر کے نہیں آتے. لیکن یہ تفریحی موضوع, آج ادھر نہیں جانا. آج ہمارے لیے اس سمت میں جانا منع ہے جس طرح کہانیوں میں آتا تھا, تین طرف جانا چوتھی طرف نہ جانا. ایک پابندی ہم نے لگائی تقریب بات مسئلے پہ آ جائے. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو جاتا, وہ یہ کہ مدینہ مدینہ بہرحال مکے میں اگر کعبہ اسلام تو مدینہ کعبہ ایمان, دل کی فضا. اردو شاعری میں کتنی ناطے اور قوالیاں تھیں کہ جس کے اندر خانہ کعبہ کو دوسرے نمبر پہ رکھ, مدینے بلانے کی تمنا اور خواہش ظاہر کی گئی, حق بھی ہے کہ اپنا ایک احترام ہے مدینے. لیکن مدینے کے اندر جب ہم پہنچتے تو ایک جنت البقیع اور ایک روضہ رسول. روضہ رسول کا مسئلہ یہ ہے کہ روضہ رسول آج کل بہت بڑھا دیا گیا. روضہ رسول تو تھی وہ مسجد کے جس کے اندر روضہ رسول, اور تاریخی معلومات کی چیز اس میں یہ کہ پیغمبر کے زمانے میں جتنا بھی شہر مدینہ تھا, یہ نئی مسجد بنائی اس طرح گئی کہ سارا شہر مدینہ اس کے اندر آ گیا سوائے چھوٹے سے علاقے. وہ اس لیے کہ اس مسجد کو تین طرف سے بڑھایا گیا, قبلے کی طرف سے ابھی بڑھایا نہیں گیا. تو قبلے کی طرف جو رسول کے زمانے کا مدینہ تھا اس لیے وہ باہر رہ گیا, البتہ وہاں بھی صفائی کر کے میدان بنا لیا. یعنی خلاصہ یہ کہ پیغمبر کے زمانے میں کون سے صحابی کا مکان کہاں تھا, کون سا بازار کہاں تھا, کون سا باغ کہاں تھا, کون سا کنواں کہاں تھا, مسافر خانے کہاں تھے, امام کہاں, اب کہاں وہاں ختم, سب اس مسجد کی حدود کے اندر آ گئے. چنا اس کی وجہ سے مسجد بہت بڑھ گئی, لیکن جو ثواب اور فضیلت اس اوریجنل مسجد کا جو پیغمبر نے بنائی, بہرحال وہ نئے حصے کا نہیں. نیا حصہ بھی مسجد النبوی ہی ہے, مگر جو ثواب پیغمبر کے زمانے کی مسجد کا ہے وہ نئے بھی نہیں. لیکن قباحت ہی آ گئی کہ پیغمبر کے زمانے کی جو مسجد, جہاں ساری ہماری زیارتیں وہیں پر, محراب رسول وہیں پر ہے, ممبر رسول وہیں پر ہے, جنت کا ٹکڑا وہیں پر ہے, ستون توبہ وہیں پر ہے, ستون مہاجرین وہیں پر, وہ سارا کا سارا فلی کارپیٹڈ اور اس حکمت عملی سے قالین بچھایا گیا کہ ایک چونی کے برابر بھی اس میں جگہ خالی نہیں رہی. سجدہ جو ہم کرتے چونی کے برابر بھی اگر ہم کو نیچے کا پتھر یا فرش مل جائے تو ہمارا کام چل جائے, بلکہ چونی تو بہت بڑی چیز, اس سے آواز بھی چل جائے. پہلے جب قالین بچھائے گئے تو جہاں جہاں پہ ستون آتے تھے پلر وہ گوشت, تو دو قالین جب بچھائے جاتے تھے تو گولائی والا حصہ تھوڑا کھلا رہ جاتا, مومنین کرام کو موقع مل جاتا. اب چھوٹے چھوٹے گولائی والے 20 قالین کے کاٹ کاٹ سے وہاں پہ فٹ کیے گئے. ایک چونی سے بھی چھوٹا علاقہ نہیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے بعض مراجم اتحاد بین المسلمین کی خاطر اس مسجد میں قالین پر سجدے کی اجازت دیتے. مرحوم امام خمینی, مرحوم آیت اللہ عراقی اور آیت اللہ خامنہ, مثلا ان کے مقلدوں کے لیے نہیں, لیکن مرحوم آیت اللہ خود, مرحوم آیت اللہ گل پاہی گانی, اور آج کے مراجے میں آیت اللہ روحانی. آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ اس میں واضح نہیں ہو پا رہا, اور زیادہ ہم لوگوں نے اس لیے تحقیق بھی نہیں دی کہ فی الحال جو لوگ حج عمرے پہ جا رہے ہیں وہ مہاراج آیت اللہ سیستانی کے مسئلے پہ عمل کر بھی نہیں سکتے. ان تینوں نے کہا کہ جان مال اور عزت کو خطرہ ہو تو پھر آپ کو تقیے کی اجازت, اتحاد بین المسلمین والا تقیہ واجب کی حد تک نہیں, مستحب کی حد تک. چنانچہ اس کی خاطر آپ قالین پر سجدہ نہیں کر سکتے. اب یہ تو بڑی عجیب بات کہ ہم مدینہ کی مسجد میں پہنچے اور وہاں ہمیں نمازیں پڑھنے اور محراب رسول اور جنت کے ٹکڑے میں حاضری کا موقع ملا اور نماز نہیں پڑھ سکتے. جی یہ سارا کا سارا ملتے فضیلت شرن واجب تو نہیں ہے کہ مسجد النبوی میں نماز پڑھو. تو جو چیز واجب نہیں اس کے خاطر غلط نماز کی اجازت نہیں. پہلے تو مسئلہ بڑا گمبھیر تھا کہ مسجد کے علاوہ سب باہر, اب جو پیچھے نئی مسجد بنائی اس میں ابھی بغیر قالین کا سہل. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے مسجد ہی کے پچھلے حصے میں نماز پڑھ لی, واضح یہ اسی طرح بات کی. ہم نے کہا کہ وہاں سوال تھا, کہا کہ پھر بھی ہے تو اگر فقط کتنی مسجد ہوتی کہ جس میں قالین, تو فتویٰ یہ آتا کہ تھوڑا سا ثواب بھی نہیں ملے یہاں کے سڑک پہ نماز پڑھو. وارانبی پھر بھی کم آدھا ثواب مل تو رہا, لیکن مومنین کا دل نہیں مانتا. کہتے ہیں کہ کیسے ممکن کہ ہم زندگی میں پہلی مرتبہ پہنچے, شاید آخری بھی ہو. دعا کچھ اور ہوتی ہے لیکن حقائق کچھ اور ہوتے, شاید آخری بھی ہو. ہمیں کسی طریقے سے اجازت دے دی جائے قالین پہ نماز کی, ترجیح ہے نماز غلط, اس کا پڑھنا نہ پڑھنا بیکار برابر. ہاں اور طریقے ہوتے ہیں, کبھی چٹائی کبھی پنکھا کبھی کتاب کبھی لکڑی, لیکن جیسے جیسے ہم طریقے ایجاد کرتے ہیں ویسے ویسے روکنے والے بھی جان لیتے ہیں کہ کیا طریقہ اس سال نہیں آ رہا اور پابندی لگاتے ہیں. خیر خلاصہ یہ کہ اگر انسان کسی طریقے سے صحیح چیز میں سجدہ کر لے وہ ایک الگ بات, لیکن قالین کے سجدے کی اجازت کن کن مراجل نہیں. اور یہی جواب دیا کہ فضیلت اس کی خاطر نماز کا واجب ثابت نہیں ہو سکتا. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہر دفعہ پوچھی جاتی, آج تک عمرے پہ جانے کا سیزن آیا ہوا, اس حوالے سے یہ مسئلہ بار بار پوچھا جا رہا. تو وہاں حج میں تو وہی علماء کرام بتاتے ہیں, عمرے میں لوگ عموماً اکیلے جاتے ہیں اور غلط فہمی میں غلط نمازیں پڑھ کے آ جاتے ہیں. وہ نماز جو ستون توبہ پہ آپ نہیں پڑھ سکتے, اگر ستون توبہ کی سیدھ مسجد میں کوئی 20-25 دس پیچھے جا کے پڑھ, پھر بھی اس کا ایک ثواب ملے گا, اور شاید اس مجبوری کی وجہ سے اتنا ہی ملے جتنا ستون توبہ پہ نماز پڑھنے کا ثواب. لیکن اگر آپ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ یا مسئلہ جان کر بھی نہ ماننے کی وجہ اسی قالین سے سجدہ کر کے آ گئے تو کوئی ثواب نہیں مل رہا. اس سے پھر یہ کہ اصول اسلام میں الاقرب والاقرب, جہاں پہ کوئی چیز واجب اگر کسی وجہ سے آپ کو چیز وہاں نہ کر سکے تو اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے کر دیجیے. طواف کی نماز مقام ابراہیم پہ پڑھی جاتی, نہیں پڑھ سکتے اسی کی سیٹ میں ذرا پیچھے چلے جائیے ثواب مل جائے. خواتین کو عمرے کے زمانے مسجد میں بہت پیچھے بھیج دیتے ہیں خانہ کعبہ, وہ وہیں پیچھے نماز پڑھنے وہ صحیح, تو وہ نماز پھر بھی صحیح ہو سکتی جو آپ نے ستون توبہ یا محراب رسول کو سیٹ میں رکھ کر پیچھے پڑھی. لیکن قالین پہ اگر آپ پڑھ کے آ گئے تو یہ تین مراجے کا یہ فتوا ہے. یہ فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی, چنانچہ اسی کے اندر بطور تاریخ ایک اور مثال پیش کر دوں, جبکہ یہ مسئلہ آپ کا نہیں. وہ یہ کہ ہمارے پاس مرضی مثلاً آیت اللہ ہوئی, اس مسئلے میں بہت سخت تھے, الفاظ تو یہ مناسب نہیں ہوتے, مشتحد کا فتوا نہ سخت ہے نہ نرم. لیکن بہار مرد کے لیے بند گاڑی کا سفر جائز نہیں ہے حالت احرام. اگر ہم لوگوں کا مسئلہ دوسرا, لیکن جو لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں خصوصاً جدے, انہوں نے کئی دفعہ جا کے پوچھ کہ ہم کیا کریں. حج کے زمانے میں تو حاجیوں کے ریل پیل میں کھلی گاڑیاں مل جاتی, لیکن جدہ سے وہ بھی نہیں ملتی, حاجیوں کو مل جاتی ہے غیر حاجی. ہم کیا کریں, اتنا قریب ہے مکے سے, جدہ سے مکہ اتنی دیر میں آپ پہنچ جائیں گے جتنی دیر میں خاردر سے ناس ناس ہوگا, بس اتنا قریب. دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عمرے کر, مگر کھلی گاڑی نہیں مل رہی. یہی جواب تھی, عمرہ اسلام میں واجب ہے, ساری زندگی میں ایک عمرہ بھی نہ کریں تو متاثر ہے, مگر جو چیز واجب نہیں فقط اس لیے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ مکے کے پڑوس میں بیٹھے, خانہ کعبہ سے اتنے فاصلے پر ہے جتنا نارتھ سے کرا سارا کا فاصلہ, اور وہاں جا کے جھانسے بھی. یہ بھارت اگر حرام ہو رہا تو آپ کے لیے عمرہ چھوڑ دینا ضروری. نہیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو جدہ میں رہنے کی وجہ سے عربی سیکھ گئے, ڈائریکٹ نجف میں آیت اللہ کوئی سے براہ راست بات کر کے آئے. کوئی ترجمے کا مسئلہ, کوئی کتاب کا مسئلہ, کوئی مسئلہ نہ, کوئی یہی جواب ہے. فضیلت مستحب اپنی جگہ, لیکن اس کے خاطر غلط کام نہیں ہو سکتا. تو خیر یہ تو میں نے کہا کہ کسی نے نہیں پوچھا. اصل چیز تو وہ مدینے کی مسجد کا مسئلہ آج کل پوچھا جا رہا, اور رمضان میں تو بڑا ہر لوگوں میں بھی جائیں. اب آئیے متفرق مسائل کے سلسلے کا ایک اور مسئلہ, مسئلہ نمبر دو. یہ مسئلہ فقط اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس مسئلے میں جاری کو معافی نہیں, اور ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کی بنا پر بعض لوگ اپنی عبادتیں وہاں غلط. ابھی میں بتا رہا ہوں یہ آیت اللہ ہے خمین بل پائیدان آراسی اور خامنائی کے مقلدوں کے لیے جو ہم نے بتایا. انہوں نے خدا آرام سے بیٹھے فی الحال کے مسئلے کو اس سے تعلق نہیں. یہ مسئلہ آیت اللہ ہے خود روحانی اور فیسانی کے مقلدوں کا, اور کیا ہو یعنی خلاصہ وہ مستحبی جو مستحب وضو کے مستحب غسل کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے, جن کا یہ کہنا ہے کہ جو غسل مستحب اس کے بعد وضو کر دیں تو سبحان اللہ نور علی نور, لیکن اگر آپ وضو نہ کریں تو ڈائریکٹ جا کے عبادتیں کر سکتے ہیں جس میں وضو چاہیے, نماز پڑھ سکتے ہیں. مجھے تو ایمان خمینی اور آیت اللہ ذوالفائدانی اور آیت اللہ عراقی اور آیت اللہ خامنہ وہ تو کہتے ہیں کہ مستحب غسل کے بعد وضو کرنا ہی ہوگا, چنانچہ ان کے مقلدوں کو یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے. یا کہ آیت اللہ وہی روحانی اور سیستانی کے مقلدوں, اور وہ یہ کہ معصومین کے حرم پہ ہم جائیں تو مستحب یہ ہے کہ غسل زیارت کر دی جائے, چنانچہ جب مستحب غسل کر لیا تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. یہ مہاراجی کہتے ہیں کہ دلیل کا دوسرا جملہ صحیح, کہ جب مستحب غسل کر لیا تو وضو کی ضرورت نہیں, لیکن ہمارے نزدیک صرف مدینے میں جو روضہ رسول اور کربلا میں جو روضہ امام مسعود, اس کے علاوہ باقی تمام معصومین کی زیارت کا غسل ثابت ہے. سنا کربلا میں اگر آپ جائیے اور پہلے عرب میں داخل ہونے سے پہلے مسافر خانے سے غسل زیارت کر کے جائیں, ان میں مستحب غسل ہو گیا, براہ راست جائیے زیارت پڑھیے دو رکعت نماز دیا. اور اسی طرح اگر روضہ رسول میں داخل, بلکہ روضہ رسول کے بارے میں آیت اللہ ہے کوئی کہ دو جملے آپ ایک میں کہا ثابت نہیں, ایک میں کہا ثابت, خود ایک کنفیوژن والا مسئلہ ہے روضہ رسول, لیکن باقی کسی معصوم کے حرم میں داخل ہونے والا غسل ثابت نہیں. چنانچہ غسل آپ کریں رجا کے لیے سے اور اس کے بعد وضو کرنا. بعض لوگ اس غلط فہمی ایک حکم سارے معصومین کے لیے برابر ہو, مشق بھی جاتے ہیں, خیر قوم میں تو مسئلہ معصوم کا نہیں, نجف بھی جاتے, بازمین بھی جاتے, معصومین کے حرم اور غسل کر کے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عربی کے مقلد, اور مستحب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. بے شک مستحب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, لیکن کیا ہر معصوم کے حرم کا غسل مستحب؟ یہ ہمارا یہ پیکج جی ہے. تو اگر ہمارے یہاں لوگوں میں یہ مسئلہ اتنا مشہور ہو گیا کہ بہت سارے امام خمینی کے مقلد بھی غسل جمعہ کے بعد ایسے ہی نماز پڑھاتے, جبکہ ایسا نہیں. تو معصومین کے حرم میں یاد رکھیے صرف امام مظلوم, اور امام مظلوم کے بارے میں روایت اتنی معتبر کہ آیت اللہ ہے کوئی کہا کرتے کہ چاہے حرم میں جا کے زیارت پڑے چاہے اپنے گھر, بعد میں آخری زمانے میں وہ اپنا نظریہ کچھ بدل رہے, اب یہ پتہ نہیں چل پایا کہ بدلا کہ نہیں بدلا. چنانچہ ہم کرشک کے عالم میں پرانے مسئلے پہ عمل کر سکتے, دور والی زیارت حرم والی زیارت بالکل جی. چلیں یہ دو تین مسئلے پہ ایک حوالے سے آتے, اب اسی مسئلے کو ذرا سا آگے بڑھایا جائے ایک اور حوالے سے, اور پھر ہم نماز کے مسائل کی طرف توجہ کریں گے کہ کیا گنجائش ہے کہ نہیں. ایک مسئلہ بھی حج زیارت عمرہ اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ جو اس وقت پریکٹیکل ہو گیا اور آئندہ سالوں میں بھی پیش آ سکتا, وہ ایک شان شرح، ایک شخص جب اس پر حج واجب ہو جائے تو اس کے لیے اپنے اہل خانہ کو تو حج پہ لے جانا واجب نہیں، چاہے وہ لکھ پتی کیا کروڑ پتی کیا ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا معاشرہ کچھ ایسا کہ لوگ حج پہ نہیں جاتے، اگر ان کے پاس اپنی بیوی کو حج کرانے کی استطاعت و حیثیت نہ ہو، چنانچہ اپنے حرم کے خاطر اللہ کے حرم کو چھوڑ دیتے، جب پیسہ آئے گا اور ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے اہل حرم ہمارے ساتھ جائیں تو ہم حج پہ جائیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ کہ ماں سوائے چند انتہائی مخلص لوگوں باقی سارے کے سارے لوگ اس کے اندر کمپرومائز نہیں کر پاتے، کیونکہ مسئلے کے اندر گھریلو پرابلم بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بہت ساری چیز ہے. اچھا تو اس کے حوالے سے اسلام ایک اور راستہ ہم کو بتا دیا کہ ٹھیک اگر بیوی کی حیثیت نہیں تو حج واجب ہونے کے دو طریقے، یا اپنے مال یا بغل، بے زار لا بغل، کیا آپ کسی کو پیسے دیں اور کہیں کہ جاؤ میں پیسے دیتا ہوں حج کے لیے، اب ساری شرائط ثابت اس پہ جانا واجب، چاہے وہ غریب آدمی ہو، چاہے گھر والوں کا خرچہ نہ ہو، چاہے اس پہ قرضہ چڑھا ہو، چاہے اور وہ ساری چیزیں جو آپ اپنے پیسے سے حج واجب ہونے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ کہیں یہ رکاوٹ تو نہیں، یہ رکاوٹ تو نہیں، فضل میں نہیں، اور یہ پہلے کئی مرتبہ بات آ چکی، تو آج کل عام طور پہ ایسا ہی ہوتا کہ لوگ اپنی بیوی کے لیے کہیں سے قرضہ لے لیا، بینک سے لون لے لیا، کسی سے ادھار لے لیا، جو تو کر کے حیثیت نہیں پیسے دے دی اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، اس دفعہ ذرا مسئلہ بڑھ گیا، ورنہ یہ مسئلہ ہر سال پیش آنے کا امکان، کچھ قرآن دادیاں ایسی ہوں کہ شوہر رہ گئے اور بیوی نکل ہے، یعنی بیوی کا نام آ گیا شوہر کا نام نہیں آیا. اب مسئلہ یہ کہ اسے تو ہم نے اسی لیے حج کروایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم پر حج واجب تھا تو اس کو کیسے چھوڑ کے جاتے، اب جس کا جو اصل ہے وہ تو پیچھے رہ گیا اور اس کا نام نکل آیا اور حج واجب ہو چکا ہے اس کو کیونکہ آپ اس کو پیسے دے چکے، تو اس میں کیا کیا ہے؟ بہرحال اگر اس پر اپنے مال سے حج واجب ہوتا، مثلاً خدا نہ خواستہ کہ باپ کا انتقال ہو گیا اس میں اس کا اتنا حصہ بن جاتا، یا وہ خود کوئی ملازمت کرتی تو کوئی راستہ نہیں، جیسے اس دفعہ ایسا بھی ہوگا شوہر کے نام آ گئے بیوی کے نام رہ گئے، اب تو شوہر کو جانے ہی جانا ہے وہ تو اپنے مال سے جا رہا تھا، لیکن اس میں گنجائش اور وہ یہ کہ ایک مسئلہ اسلام میں اپنی جگہ پر الگ مستقل مسئلہ، وہ یہ کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دے دیں تو کیا بعد میں واپس دینے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اب اس کا جواب کیا رکھتے اور نہیں رکھتے، یعنی کچھ چیزوں میں اسلام کہتا ہے کہ دے دیا واپس نہیں لے سکتے، کچھ چیزوں میں اسلام کہتا ہے دے تو دیا واپس لے سکتے. ایک بار پہلے یہ مسئلہ بہت تفصیل سے آ گیا سرسری، خونی رشتے داروں کو جو دیا جائے تحفہ وہ واپس نہیں لے سکتے، بیوی خونی رشتے دار میں نہیں آتی، یا جو تحفہ کسی کو خصوصی یا خدا کے لیے دیا جائے وہ دے کے واپس نہیں لے سکتے، یا جو پیسہ کسی کو معوضہ دیا جائے کہ ہم نے اس کو دیا اور اس نے ہم کو اس کے بدلے میں کچھ دے دیا وہ واپس نہیں لے سکتے، چاہے ہم نے جو چیز دی وہ ایک لاکھ کی اور سامنے والے نے جو چیز دی وہ دو روپے کی، لیکن اگر ایکسچینج ہوا کہ میں دیتا ہوں اس کے بدلے تو وہ دو روپے کی چیز نے ایک لاکھ کی چیز کو مستقل کر دی، اسے نہیں توڑ سکتی، چنانچہ جب چالاک آدمی ہے مجھے یہی کرتی کیا چاہ کے انہیں ایک لاکھ کا تحفہ دی گئی کسی وجہ سے انہیں ڈر ہے کہ بعد میں کہیے واپس نہ لے، کہتے اچھا اس کے بدلے میں یہ ڈائری یا ایک ماچس یا ایک قلم لے جائے، اب آپ کو پتا نہیں کہ اس قلم کے پیچھے کون سی شریف ٹیکنیک اور ہنر چھپا ہوا، یہ ہنر چھپا ہے کہ دو روپے کے اس بال پین کے بدلے ایک لاکھ مستقل ہو گیا واپس دینے کا حق ختم ہو گیا، اب یہ ساری چیزیں علماء کرتے تو لوگ کہتے دیکھیے چالک ہمارے لیے مسئلہ کچھ اور اپنے لیے کچھ اور، نہیں یہ غلط بات، اس کے اندر ایک بات یہ کہ جسے چیز آپ نے دیا تو وہ مر گئے، دینے والا یا لینے والے میں سے کوئی مر گئے معاملہ ختم ہو گیا واپسی نہیں، اور اگر اس نے خرچ کر دیا، اب بات آتی ہے اسی حوالے سے کہ حج کے لیے جو پیسے دے دے اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ یہ کہ جو پیسے حج کے لیے دیے جاتے ہیں دینے والے کو اختیار کہ بالکل آپ کی سیڑھی پر جب حاجی پہنچا وہاں سے بھی سیڑھی کر دیتے، اور پھر جو جائز ہوتی ہے. پہلا مسئلہ جائز کا, بلکہ علماء میں جہاں تک بحث ہوتی ہے آخری مرحلہ کسے کہیں گے, آخری سے پوری تیاری کر دی, بیچارے نے درخواست دے دی, نام نکل آیا, ساری تیاری کر دی, حاجی کہیں سے سب کچھ لے کے آ گیا, گھر والوں سے ملا, ہر بار پہلے مٹھائی کی ڈبا وغیرہ, سعودی عرب پہنچا, مدینے پہنچا, مدینے سے بس پہ بیٹھ کے مکہ آنا چاہتا, اور ٹیلی گرام آ گیا کہ میں پیسہ واپس لیتا ہوں. احرام پہننے سے پہلے پہلے جب پیسہ واپس لے لیا جائے تو لینا بھی جائز, مسئلہ شروع یہاں پہ ہوگا کہ کیا یہ جائز جائز, اور اس کے بعد پھر اس کا حج ختم ہو, اور پھر بھی اگر وہ حج کرے تو شاید یہ بات یہ بات کام کرا ہو, شاید میں نے کہا کہ اس میں دو مسئلے نکل گئے. البتہ بات مرائیے تو کہتے ہیں بلکہ احرام بھی پہن لیا, مکہ بھی پہنچ گئے, اور آپ نے کہا پیسے واپس, جتنا حج کیا جتنا کیا واپس سب واپس, لیکن تفصیلات اس مسئلے پہ عمل نہ کیجیے گا, یہ خالی ذہن کو ذرا کھولنے کا مسئلہ. تو اصل مسئلہ یہ کہ ابھی کم از کم جب تک اپنے وطن سے باہر نہیں, شوہر اگر کہہ دے کہ جو میں نے دیا ہے مجھے واپس کرو, مانگا ہے اس کو آپ کرنا پڑے, ابھی بھی واپس کر دے اس کا حق ثابت ہو, اور پھر اگلے سال جائے. البتہ اگر الٹا کیس ہو تو اس میں گنجائش نہیں, شوہر اپنے مال سے جا رہا اور اس کا نام آ سکتا, پھر اگر بیوی کا نام نہیں آیا اسے چھوڑنا پڑے. اچھا یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا, اسی حوالے سے ذرا ہم آگے بڑھ, اور اب ہم آ جائیں, اب ہم آ جائیں سیریس مسائل نماز کی طرف. ابھی فہرست میں تو بہت سارے مسائل مگر اتنے کافی مسائل نماز. مسائل نماز دیکھیے, یہ جو مسئلہ بھی پوچھا گیا حج کا پریکٹیکل مسئلہ اور اشارہ, جو مسئلہ پوچھا گیا مسجد مکینے کی مسجد النبوی میں نماز کا, یہ اصلی مسئلہ, اس لیے اس کو اتنا ٹائم دیا گیا, اور اس کی وضاحت میں کچھ مسئلے آ گئے, وہ دوسری بات. نماز مسائل نماز میں ہماری بات یہاں ہوئی, اور اس سے کہ ذرا میں ابھی لائن سے ہٹنے والا ہوں, مجھے پہلے سے پتا بتا رہا ہوں مسائل نماز یہاں تک بات پہنچی تھی. یہ پانچ آدمی ایسے ہیں کہ جن پر نماز واجب نہیں, یہ اسلام کی عام ترین افضل ترین اساسی اور بنیادی عبادت, پانچ آدمی پہ واجب نہیں, نابالغ پر, پاگل پر, بے ہوش, اس عورت پر جو عید و نفاس کی نجاست میں پورا وقت مبتلا رہے, اول وقت نماز سے آخر وقت تک ایک رکعت کا ٹائم نہیں, اور نمبر پانچ باپ عزت کا ہو رہے جس کے پاس نہ وضو کا پانی ہے اور نہ تیمم کی مٹی یا دوسری چیزیں, ان پانچوں میں نماز واجب نہیں. سوال, واجب تو نہیں, اگر پڑھ لینا چاہیں تو؟ جواب دیں کہ ان میں سے ایک کے لیے تو پڑھنا حرام, جیسے ہم نے بہت سی عبادتوں میں لگاتا ہے بولا کہ واجب نہیں, بلکہ واجب تو چھوڑو جائز بھی نہیں, وہ ہے وہ عورت جو نجاست کے میں مبتلا, حالت نجاست نماز معاف ہی نہیں بلکہ نہ یجوز الصلاۃ, کسی حالت میں بھی نماز جائز ہی نہیں. اگر وہ نیت کر بھی لے کہ نماز پڑھتی ہوں قربت اللہ تو یہ گناہ کر رہے ہیں, تو پانچ پہ نماز معاف, لیکن اگر پڑھنا چاہ تو عورت تو نکل گئی پڑھ بھی نہیں سکتی. پاگل اور بے ہوش تو ان کے بارے میں یہ سوال ہی غلط, پڑھنا چاہے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہو, پاگل اور بے ہوش دونوں کے پاس سمجھ نہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ شروع سے ہی غلط, یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ واجب نہیں ہے پڑھنا چاہتے, اس میں یہ تو ہوگا کہ دوسرے ان کو پڑھانا چاہتے, کھڑا ہو بیٹھو جھکو اٹھو بیٹھو, وہ نہیں چاہ سکتے, لفظ چاہنا سنا کی یہ بھی نکل گئے. اسے ہم لوگ اپنے منصب کی زبان میں کہتے ہیں انتفاع طالبہ میں انتفاع موضوع, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, موٹا موٹا ایک لفظ کبھی میں لڑکا دیتا ہوں اپنے درس کے اندر, لیکن یہ کوئی غیر متعلق بات نہیں ہوتی. مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں کھڑا, یہ دو وجہ سے کہہ سکتے ہیں, یا تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ زید بیٹھا, ہم کہیں گے ٹھیک ہے زید نہیں کھڑا, اس کا نام ہے طالبہ کا انتفاع محفوظ, اور کبھی ہم کہتے ہیں زید نہیں کھڑا, کیوں؟ دنیا میں زید نام تو کوئی آدمی نہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں کھڑا, کھڑا ہونا بیٹھنا لیٹنا یہ سب تو بات کی چیزیں, پہلے زید صاحب پیدا تو ہو جائیں, وہ ہے ہی نہیں, اور یہ عقلی مسئلہ ہے, منطق کا, منطق علماء اسلام کی چیز نہیں, منطق فلاسفہ کی چیز, یہ اس لیے تھا یہ قرآن کی بعض آیتوں میں کہہ رہا ہوں ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو اس سے مفہوم یہ آتا ہے کہ رسول تھے اور علم نہیں. نہیں، منصب کے اعتبار میں اسے بھی کہیں گے جب رسول تھے ہی نہیں، اس لیے کہا جائے گا کہ علم نہیں تھا. پیغمبر کے علم غیب بلکہ عام علم کے بارے قرآن کی جو آیتوں پر بحث ہوئی ہے اس کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے فلاں چیز نہیں اس لیے کہ وہ آدمی تھا اس نے علم نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص عالم نہیں اس لیے کہ وہ تھا ہی نہیں اس زمانے. ہم کہیں چھٹی صدی ہجری میں ہمارا کوئی عالم نہیں، اس کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ چھ اور علم نہیں حاصل ہے، چھ ہی نہیں. اچھا سر، یہ تو قرآن کا ایک بہت اہم اصول استعمال ہوتا جو آتا ہے کہ آپ کے شفاف نہیں اور علم غیب نہیں ہے اور فلاں نہیں، دیکھنا پڑتا عبادت کا اسٹائل کیا. کیا یہ کہہ رہی ہے تم ہو اور حق نہیں ہے، یا کہہ رہی ہے اس زمانے میں تم چھ ہی؟ اچھا، اصل مسئلے سے تعلق، پاگل اور بے ہوش وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے چاہے، جس سے کہ وہ چاہ ہی نہیں سکتا. اگر چاہنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہوش میں ہے، دھوکا دے کے آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا، اس والا مسئلہ جو نکل گئے. چوتھا آیا جس کے پاس وضو اور تیمم کی چیز نہیں اس لیے نماز واجب نہیں، لیکن اگر اس کا دل چاہے نماز پڑھ لیں. ارے یہ تو بڑی ثواب اور فضیلت کی بات ہم نے کہہ دی، جس کے پاس وضو اور تیمم کی چیز نہ ہو. اسلام نے نماز معاف تو کی لیکن کہا کہ احتیاط مستحب اور احتیاط مستحب ساتھی ہے کہ فی الحال ایسے ہی نماز پڑھ لو. اپنی نماز تو تمہیں بعد میں پڑھنا، لیکن انتہائی بہتر ہے کہ اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھا اور پڑھ ہی لو نماز. یہ ہو گیا. اب بچا نابالغ، پانچ آدمیوں پہ نماز واجب نہیں لیکن بالکل الگ الگ ہو، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، کچھ چاہ ہی نہیں سکتے، کچھ کے لیے انتہائی تاکید ہے تقریباً واجب سے برابر ہو. جو واجب تو نہیں ہے لیکن تقریباً اس سے کم سے کسی کم سے پڑھ لو. اور آئیے پھر آیا مسئلہ نابالغ. نابالغ اس کی دو قسم، یا تو نابالغ وہ ہے کہ جو نا سمجھ، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ چاہ نہیں سکتا نماز، کوئی دوسرا اسے کہہ سکتا ہے پڑھو، اس کے دل میں جانا نہ جانا نہیں آئے. اور اگر آگے جا تب بھی نابالغ غیر ممیز نماز پڑھ تو سکتا لیکن وہ نماز بالکل بے کار. ابھی تک آیا تین آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، چوتھا پڑھ سکتا ہے اور کام کی نماز ہے بڑا ثواب ملے، پانچواں نابالغ. اگر نہ سمجھ نابالغ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، مگر یہ کوئی کام کی چیز نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں. اسی لیے ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا ثواب والدین کو ملے، وہ اس لیے کہ والدین نے شاید اس سے کہا ہے. اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، نہ سمجھ کے عمل پہ نہ سزا ہے نہ جزا. یہ بکری اور مرغی اور طوطے جیسا عمل ہے کہ اگر وہ سجدہ اور رکوع میں نظر آئے تو مکلف نہیں، لیکن اگر نابالغ سمجھدار تو آیت اللہ روحانی فرماتے احتیاط واجب ہے کہ اس کی عبادت کو کبھی کوئی ثواب نہیں. لیکن باقی چاروں مراجع یعنی آیت اللہ ہے کوئی امام خمینی، آیت اللہ ہے گلپائے گانی اور آیت اللہ ہے سیستان، وہ کہتے ہیں کہ نابالغ کی عبادتیں ثواب دلوائیں گی اگر وہ سمجھدار. سمجھ کسے کہتے ہیں؟ کہا سمجھ اسے کہتے ہیں نماز کے مسئلے کی حد تک تو، کہ جو نماز کے واجبات اور مستحبات کا فرق پہچان سکے. ہم اس سے کہیں گے واجب ہے کہ مستحب ہے، تو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہا گیا. یہ اس کا نام ہے سمجھ. ہو سکتا ہے کہ یہی لفظ ہر جگہ چلے. بعض مراجے کہتے ہیں سمجھدار بچے سے بھی عورت اپنے آپ کو چھپا، کیا یہی تعریف چلے؟ جو نماز کے واجبات اور غیر واجبات کا فرق سمجھ لے کہ کیا اس سے کہا جا رہا ہے. پانچ آدمیوں پہ نماز واجب نہیں لیکن پڑھنا چاہے تو ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ. لیکن اب اس پانچ کے بالکل الگ ہے وہ پانچ. ایک ایسا آدمی ہے جس پہ نماز واجب ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا، یا پانچ میں آیا کہ واجب نہیں پڑھنا چاہے تو کچھ کو اجازت اور کچھ کو نہیں. اور ایک ایسا ہے جس پہ نماز واجب ہے لیکن پڑھنے نہیں دیں گے اس کو نماز ہو، وہ ہے کافر. نماز واجب ہے پڑھ نہیں سکتا سوائے مرتد. مرتد میں پرانے علماء قائل تھے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آج کے سارے مراجے کہتے مرتد. اور ہمارے معاشرے میں یہ مرتد بہت زیادہ جو دن رات ایسی بات کہہ دے جس سے وہ اسلام سے نکل جائے اور نمازیں بھی جاری، نمازیں بھی وہ پڑھتا رہتا. تو ایسے آدمی کی نماز پرانے مراجے کے نظر غلط، لیکن آج کے مراجے کہتے ہیں کہ مرتد جیسے سلمان رشدی اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو تو مسئلہ یہ ہے کہ پرانے مراجے کہتے ہیں ساری نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتے تم کافر. آج کے مراجے کہتے ہیں مرتد کی نمازیں صحیح ہیں, اس کو چھوڑ کر ہر کافر واجب ہے پڑھ نہیں سکتے. کچھ اس میں سے گزرے واجب نہیں ہے پڑھ سکتے, کافر اس سے بالکل بولا. اب سوال یہ ہے کہ کتنی نمازیں واجب پڑھ سکتے ہیں کہ پڑھ نہیں سکتے, واجب کتنی. اس مسئلے میں ہمیشہ سے اختلاف رہا. بعض علماء کہتے ہیں پانچ نمازیں واجب, بعض کہتے ہیں چھ واجب ہے, بعض کہتے ہیں سات واجب ہے, بعض کہتے ہیں نو واجب ہے, بعض کہتے ہیں بارہ واجب. نمازوں کی تعداد وجہ پچھلی تقریر کا آخری ٹکڑا. معصومین نے جتنی بھی چیزیں بتائی اس کا عدد کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اپنی رول نہیں, چنا عدد کو جمع کرنا پڑتا. ایک حدیث میں امام نے دو ہی بات نمازیں واجب کی, ایک میں تین کی, ایک میں دو, سب کو ملا کے علماء خود سے ٹوٹل کرتے. جیسے متحرات وہ چیزیں کہ جس سے ندی چیز کو پاک کیا جاتا, پانی پانی کے علاوہ کتنی. پچھلی تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ خاص وجہ سے اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اکثر کیا علماء کا تو کہنا ہے کہ متحرات سے چیز پانی زمین سورج. پانی نجاستوں کو پاک کرتا, زمین پیر کے تلے اور جوتے وغیرہ کی نجاست کو پاک کرتی, سورج بلڈنگ اور درخت اور ایسی چیزوں کو پاک کرتا ہے جسے اٹھانا بٹھانا گھمانا پھرانا مشکل. باقی تو متحرات ہے. اور دوسری طرف بارش کے نام آتے ہیں, باقی گاں بارش. البتہ سب نے کہا کہ منطقی اور عقلی اعتبار سے صرف تین متاثرات, لیکن اسلام کا وقت ارسطو اور جانشینان ارسطو کے لیے نازل ہوا یا جائل جپٹ دیہاتیوں کے لیے, ان کے لیے یہ منطق ذرا دکھائے. مگر متاثرات میں ایک ہے کہ اسلام کافر کلمہ اسلام پڑھ لے وہ پاک ہو. اب یہ لکھا کہ یہ بھی اسلام بھی پاک کرنے والی چیز واپس پاک کرتی ہے کافر, لیکن بحث یہ ہوئی یہ تو پاک کرنا نہیں ہو. پاک کرنا اسے کہتے ہیں وہ چیز رہے اور پاک ہو جائے. کپڑا نجس ہو گیا کپڑا رہے اور پاک ہو جائے, وہ ہے پاک کرنا. کافر رہے اور پاک ہو جائے. آپ نے اگر کافر کو مسلمان کر دیا وہ تو چیز ہی نہ رہی جسے آپ پاک کرے تھے, نئی چیز بن گئی. کہتے ہیں یہ تو پاک کرنا نہیں, یہ پاک کرنا نہیں. آپ نے کہا کہ شراب اگر سرکہ بن جائے تو اس کا نام ہے انقلاب, یہ پاک ہو. اعتراض ہوا یہ کیا پاک کرنا, شراب شراب رہے اور پاک ہو جائے وہ ہوتا ہے مستحب, اور اس کو بدل ہی نئی چیز بنا دے وہ تو پاک کرنا نہیں. ہاں پانی ہے, کپڑا کپڑا رہے گا اور پاک ہو جائے, بشر دیے کہ کسی محفوظ دھونی کی آپ دھلنے کے لیے بھی دوبارہ بنا رہے گا تو کپڑا, لیکن اس سے ٹکڑے ٹکڑے آ گئے کوئی الگ مطلب. پاک کرنا زمین پیر پیر رہے گا اور پاک ہو جائے. پاک کرنا سورج, آپ کے مکان کی چھت نجیس ہوئی پاک ہو جائے گی اور چھت رہے. فرماتے انتخاب کیا پاک کرنا, ہمارا خود مچھر کے خون میں گیا اور پاک ہو گئے, لیکن کب جب مچھر کا خون بن تو کہا کہ یہ تو پاک ہونا نہیں ہو. پاک کرنا اسے کہتے ہیں خون ہمارا ہو اور پھر پاک ہو جائے, وہ تو نہیں ہو رہا. مچھر کا بنے گا تو پاک ہوگا. چنا اگر مچھر نے ہمارا خون پیا اور فوراً ہم نے اسے مار دیا, ابھی یہ خون اس کا خون بننے نہیں پایا, یہ نجیس رہے, تو انتقال ہو انقلاب ہو ساری چیزوں پہ اعتراض ہوا. یہ کیا ہوتا ہے پاک کرنا, یا چیز کی گردن اڑا دیا کہ میں نے پاک کر دیا. جیسے کل میں نجف کی حال میں کہہ رہا تھا پرسوں کہ عورت نے شناختی کارڈ کے دفتر میں کہا کیا لکھ دیا ہے آپ نے, نسیم بیگم ہو جائے کھلا اور بیوہ کھلا, میرا شوہر تو یہ زندہ بھرا کافی ٹھیک کرتا ہوں, اس پر نکال کے ڈھانڈ جائے گا اس کو مار دیا تو آپ بیوہ ہوگی شناختی کارڈ ٹھیک ہوگی. یہ کیا ہوا پاک کرنا, کیا آپ نے اس چیز کی بھی جڑ پار دی اور کہا میں نے پاس کر دیا. خیر یہ علمی بحث. آج کے مہاراج جی کہتے ٹھیک آتے بہت اچھی بات, لیکن کیا یہ عام عرب عرب بدو عرب عام مسلمان ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والا اس کے سامنے یہ بحث نہیں جاتی کہ آپ نے کیا بات کیا, موضوع کو ختم کر کے بات کیا, کیا سمجھے. یہاں کے اسلام آسان زبان کا نام ہے مشکل کر, اسے بھی آپ مان لیجیے. اچھا اب یہ تو بحث اس لیے ہوئی کہ نمبروں میں کیوں فرق ہوتا ہے ادب. اچھا آج کے سارے مہاراج توہین میں لکھتے ہیں کہ انقلاب الگ ہے انتقال الگ. انقلاب کہتے ہیں شراب کا سرکہ بننا, انتقال کہتے ہیں انسان کے خون کا مچھر کا خون بننا, دو چیزیں ہو. یہی مراٹھی اپنی عربی کتاب میں لکھتے ہیں اس میں ایک ہی چیز منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ. شراب فرقہ بنے تو انتقال ہے, مچھر کا خون آدمی کا خون انتقال ایک کب ہو گیا. یہ میں عدد پر بحث کر رہا ہوں, باقی اور کوئی آپ کا وقت ضائع کرنا مقصود نہیں. لیکن آج کل کے طرف سے آپ کا دور ایک چیز سمجھنا بہت ضروری, بہت ضروری. میں پہلے بھی دفعہ کہہ چکا ہوں, آج دوبارہ دوں گا. وہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں علماء اعلام اور مراجع کرام یہ متحرات میں اہم ترین پانی, اتنی چیزوں کو یہ پاک کر دیتا کہ اور کوئی چیز اتنی چیزوں کو پاک نہیں کر سکتی. چنانچہ نجاست کے حوالے پر طہارت کا نام سن کر ذہن میں پانی ہی آتا. اہم ترین چیز ہے پانی, حتیٰ یہ کہ پانی سب کو پاک کر دیتا ہے جسے پاک کرنے کی طاقت اور کسی چیز میں نہیں. اگر کوئی پانی نہیں سوچے اسے پاک کرنا, اسے پاک کرنا, وہ کسی میں یہ طاقت نہیں. تو پانی اہم ترین. اور میرا جملہ سن لیجیے, وہ مجتہدی نے کرا اور یہ کیا ہے مگر حالات کو دیکھ کر کہ پانی کے علاوہ عام ترین آج کل کے مظاہرات میں استحالہ, یا ہماری موجودہ کتابوں میں چوتھے نمبر پہ لکھا ہے استحالہ. الف سین اے بڑی ہے, الف لام چھوٹی ہے. استحالہ حال بدل جانا, جس طرح کیمسٹری میں آپ پڑھتے ہیں کیمیکل چینج. آج کل کے جدید زمانے کو دیکھتے ہوئے استحالہ بہت اہم مسئلہ. استحالہ کی ایک جملے میں تعریف, دو چار مثالیں, پھر آئیے نماز کے مسئلے پر اگر آنے کا وقت رہا. استحالہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نجس چیز حالت بدل کر ایک بالکل نئی چیز بن گئی تو وہ بغیر کسی طہارت سے پاک ہو جائے, خود بخود پاک ہو جائے. مثالیں جو توضیح میں لکھی ہیں وہ بتاؤں کہ پھر یہ کہوں کہ آخر میں نے اسے آج اہم ترین چیز کیوں کا توضیح میں لکھا کہ اگر لکڑی جل کے راکھ بن جائے, نجس لکڑی کی راکھ باپ جبکہ اسی سے بنی, اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئی کا لیکن باپ, کیونکہ ایسی تبدیلی آئی کہ نئی چیز بن گئی. ہاں لکڑی جل کے کوئلہ بن جائے تو پاک نہیں, کوئلہ لکڑی ایک چیز ہے, خالی شکل بدلی اصل نہیں بدلی. اچھا اس جملے کو سمجھنا بہت مشکل کہ کس چیز میں کہا جائے گا اصل بدلی ہے, کس میں کہا جائے گا شکل بدلی. جب ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور پاس بھی کیا تو اس وقت ہم کیمسٹری میں ایک چیز پڑھتے تھے فزیکل چینج اور کیمیکل چینج, اور دونوں کا فرق لکھا جاتا بلکہ تقریباً ہر دوسرے سال 10 نمبر کا یہ سوال ضرور آتا تھا کیمیکل چینج اور فزیکل چینج میں کیا فرق. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فرق ہم یہ لکھتے کہ فزیکل چینج وہ ہے کہ اس کو دوبارہ اپنی حالت میں لا سکتے ہیں, کیمیکل چینج ہے کہ نہیں لا سکتے. اب سائنس بہت ترقی کر گئی ہے, پتا نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہوگا. اس کی حالت میں کہ بحث مراجے میں ہوتی ہے, ایک ہے فقط شکل بدل دینا, یعنی دوسرے الفاظ میں وہی رہے. جیسے اکثر عورتیں بغیر میک اپ سے دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آتی ہے, میک اپ کے ساتھ دیکھیں گے کچھ اور نظر آتی ہے. اب یہ جو فرق ہو جاتا ہے خالی شکل کا, چیز تو وہی چیز, لیکن کچھ ایسا ہے کہ اصل بدل. ایک مثال یہ, دوسری مثال وہ یہ ہے کہ خود انسان ایک قطرہ نجس سے پیدا ہوا. البتہ منی کو قطرہ نجس کہیں گے کہ نہیں کہیں گے یہ الگ بحث, مان لے کے اسے کہیں نجس قطرہ ہم پاس, نجس سے ہم کیسے پاک ہو. وہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ نہلاتے اس سے وہ پاک نہیں ہوتا, اگر اس سے پاک ہوتا تو قابل تو بچہ بھی پاک ہو جاتا, وہ نجس کا نجس. اور مسلمان کے بچے کو اگر اس نے ولادت نہ دیا جائے تو بھی وہ پاک. تو پاک کہتے ہوئے حالت یہ جو منی الگ ہے ہم الگ. مثال نمبر 3, جو گندم وندم آپ کھاتے ہیں یا ہم سالوں, اس کے لیے جو کھاد ڈالی جاتی ہے اس میں اکثر نجس پیخانے استعمال کیے جاتے ہیں, اس سے اگنے والی چیز بالکل پاک ہو. تاہر و متاہر بلکہ کہا گیا کہ جنت تک میں گندم موجود, پر یہاں سے تو نہیں گئی ہے لیکن بالکل پاک چیز. یہ کیا استحالہ. مثال نمبر 4, کتا نمک کی کان میں گر گئے. نمک کی کان کا اصول ہے کہ جو چیز گرے وہ نمک بن جائے, کتا نمک بن جائے. ہے اسی طریقے سے تم بھی نظر آ رہی ہے, ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں, وہ بھی ہے لیکن پورا نمک بن گیا. اٹھائیں گے تو نمک کے ڈھیلے آتا ہے, یہ بات ہو گئی. یہ نمک بڑے شوق کے ساتھ آپ کھائیں گے, کوئی اشکال اس میں نہیں, اتنا اشکال بھی نہیں ہے کہ مطلب نل تو نیاز کی چیزوں میں یہ والا نمک تو نہ چھڑکے, نہیں بالکل چھڑک, کوئی جا رہا ہے جس کے اندر کیونکہ پاس. یہ ہے اشتہار. اچھا یہ تو پرانی مثالیں تھی جو ہیں, آج کل اشتہار اتنا ہو جو آج کل کی انڈسٹری اتنا زیادہ کیمیکلس کے اوپر بھروسہ کر رہی کہ بہت ساری نجاستیں استعمال ہوتی اور عام معاشرہ کو اس کو نجیس سمجھتا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ اتنے جلدی ریجیکٹ کرنے والی چیزیں نہیں, بہت سارے شاید اس میں استحالا ہو گیا. ہر دوسرے چودہ دن سنتے کہ میک اپ کے سامان میں سوگر کی چربی شامل. اول تو یہ الگ ہے کہ شامل ہے کہ شامل نہیں, کس نے اطلاع دی, کسی مومن نے کہ کسی سور نے, یہ بھی دیکھنا پڑتا. ہر آئے گئے کہ خبر کو تو نہیں مان سکتے. اول تو یہ اپنی جگہ ایک مدد, اگر ثابت بھی ہو جائے کہ سور کی چربی شامل تب بھی یہ استحالا کا امکان بہت ممکن ہے کہ اس کو کہا جائے کہ جس طرح کتا نمک پکڑ کے نمک بن گیا اور لکڑی جل کے رات بن گئی کہ سور کی چربی ہو, ابھی بالکل نئی چیز بن گئی, یہ بات ہو جائے. ہر دوسرے چوتھے دن یہ سنتے ہیں کہ کھلا کھلا صابن استعمال نہ کریں اگر باہر سے آ رہا ہوں. پاکستان کو تو آج کل معاشی اعتبار سے ایسا ہی بنایا گیا کہ یہاں کچھ پیدا نہ ہو, یہ منڈی بنے باہر کے ممالک کے سامان. اب صابن باہر آ رہے اور باہر سے آنے والے صابن اس وقت زیادہ سستے ہیں پاکستانی صابن. لیکن سوال یہ ہے کہ اس صابن میں اگر کتے یا سور کی چربی شامل یا چلے بکری وغیرہ کی, لیکن وہاں کی ذبح شدہ بکری تو غلط, مگر پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں. اور اگر ہیں ہمیں پتا ہے کہ پلاسٹک سوڈے کو اور چربی کو اس کو ملا کے صابن بنا, شاید یہ استحالہ ہو گیا. یعنی جب سوال اس کے بھیجا مایا جی کا جواب بھی آتا شاید